ہر وہ چیز جو وہ نافرمانی سے سمجھ رہا تھا اس سے کہیں بہتر چیز اس کو بندگی سے نصیب ہونی ہے. اسی طرح معاشرے بھی خدا نے معاشرے نافرمانی کی دکھاوٹ نہیں کی. مثلاً اگر انسانوں کے ایک گروہ کو یہاں پہ رکھا ہے دوسرے گروہ کو وہاں پہ رکھا ہے کہ یہ انسان جمع ہو جائیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اللہ کی نافرمانی کے اوپر متفق ہو جائیں, اور جیسے آج کل کی دنیا کے اندر ہے کہ وہ پارلیمنٹس کے اندر اور اپنے لیجسلیشنس کے اندر بیٹھ جائیں اور 100% کی اکثریت سے مثلاً یا اتفاق رائے سے اللہ کے خلاف قانون پاس کرنا شروع کرے, اللہ کی نافرمانی کے لیے قانون پاس کرنا شروع کرے. یہ معاشرے نافرمانی کے لیے غلط نہیں ہوئے, ان کا ہدف بھی یہ نہیں ہے کہ یہ نافرمان بنے, ان کا ہدف یہ کہ سب نے فرما بردار بنا, ان سب نے بھی اللہ کے بندے بننا, اور ہمارا در حقیقت اسی دور کی منتظر ہے. ہمارا آپ کو دعوت دی گئی ہے, ہمارا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ پروردگار جو ایسا دن دیکھنا نصیب کرے گا جب تمام انسانی معاشرے اللہ کی بندگی میں شامل ہو جائیں, اور وہ دن ہوگا کہ جب اب وہ دن اس طرح سے آئے گا اس کے اوپر بھی تنظیمات عرض ہوں گی, وہ ایام ہوں گے جب یہ بندگی بڑھ جائے گی, اور اس بندگی کے بڑھنے کے نتیجے میں جس طرح فرد کو بندگی سے کمال ملتے ہیں اس طرح معاشروں کو بھی بندگی سے کمال ملیں گے, ان معاشروں کو بھی کمالات ملیں گے. اب یہاں ہمارے سامنے کئی مشکلات ہیں, وہ یہ کہ ہم لوگ مذہبی نظام تعلیم کے اندر اتنا زیادہ تربیت یافتہ ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ جو کمالات اللہ تعالیٰ نے ایسے ترقی یافتہ معاشروں کو دینے, ایک وہ جس کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں, ایک وہ معاشرہ جس کو خدا نے ترقی یافتہ معاشرہ کہتا ہے. خدا نے جب ان معاشروں کو ترقی یافتہ بنانا تو کون سے کمالات پہ فائز کرنا ہے, ان کمالات کے نتیجے میں کیا حاصل ہونا ہے, یہ ہم لوگ ذہن میں بہت زیادہ واضح نہیں ہے. میں اس تضاد کو آپ خدمت عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے ہمارے اور آپ کے سامنے دنیا کے معاشروں میں تقسیمات موجود ہیں, کچھ کو ہم پسماندہ معاشرے کہتے ہیں, کچھ کو ہم ترقی یافتہ معاشرے کہتے ہیں. جن کو ہم ترقی یافتہ معاشرے کہتے ہیں ان کو کن معیارات کے تحت ترقی یافتہ تعبیر کرتے ہیں, ان کو معمولاً ہم کہتے ہیں کہ جن کی جی ڈی پی زیادہ ہے اور پر اینم ان کی کمائی زیادہ ہے, پیداوار زیادہ ہے, اس کو ہم ترقی یافتہ معاشرہ تعبیر کرتے ہیں. جس کے اندر انسانوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں ان کو ہم ترقی یافتہ معاشرہ تعبیر کرتے ہیں. مثال کے طور پر جس میں سیکیورٹی, سوشل جسٹس اور جو ویلتھ کریٹڈ ویلتھ ہے وہ زیادہ ہے, ان سب کو ہم ترقی یافتہ معاشرہ تعبیر کرتے ہیں. البتہ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو حتیٰ مادیات کے اندر کچھ صاحب و شعور کے ساتھ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں معاملات کو, ورنہ ایک عام آدمی تو ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھتا. ایک عام آدمی کے لیے تو ترقی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بلڈنگز اونچی ہوں, تو وہ جب بلڈنگز کو اونچا دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ معاشرہ ترقی یافتہ ہے, اور سڑکوں کو چوڑا دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے ترقی یافتہ ہے, گاڑیاں نئی نئی دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے ترقی یافتہ ہے, اور معمولاً ایک عام آدمی کے فہم و شعور میں نہیں ہوتا کہ ترقی یافتہ حتیٰ مادیات کے اندر ترقی یافتہ کسے کہتے ہیں. تو ایک اب ہم اس کو اگر کیٹیگریز میں ڈالنا شروع کر دیں تو ایک وہ شخص ہے کہ جو بہت ہی سادہ لوگ ہیں, مادی زندگی گزارتا ہے اور مادی زندگی میں بھی بہت سادہ لوگ ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ صرف یہ دیکھتا ہے جس علاقے میں بڑے بڑے گھر نظر آ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, اونچی اونچی عمارتیں, چوڑی چوڑی سڑکیں, قصہ مختصر دبئی, یہ ترقی یافتہ ہے. اچھا آیا واقعی مادی دنیا میں بھی یہ ترقی یافتہ ہے, اس کو ترقی یافتہ کہتے ہیں یا کہ نہیں, مادی دنیا میں بھی ترقی یافتہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں. یہ ترقی کا وہ کانسیپٹ ہے جو ارلی ففٹیز میں تھا, ارلی ففٹیز اور مثال کے طور پر سکسٹیز میں ترقی کا کانسیپٹ یہ کہا جاتا تھا, ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ یہ کہا جاتا تھا کہ جس کے اندر یہ سب کچھ ہو. لیکن بعد میں انسانی معاشروں نے جب ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا, حتیٰ مادی معاشروں کا تذکرہ کر رہا ہوں, تو وہ فوراً اس بات کے اوپر پہنچے کہ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ آرٹیفیشل ڈیولپمنٹ ہے, اور ایسے ڈیولپمنٹ رکھنے والے بہت ساری سوسائٹیز ایک کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں, انہیں کچھ نہیں بچتا ہے. مادی ترقی کے لیے بھی یہ نہیں چاہیے, مادی ترقی کے لیے بھی کیا چاہیے, بہت سادہ جواب ہے, ویمن ڈیولپمنٹ چاہیے, انسانی ترقی چاہیے. اچھا انسانی ترقی کسے کہتے ہیں, انسانی ترقی یہ کہتے ہیں کہ اب ہم انفراسٹرکچر میں چلے جاتے ہیں, مادی اعتبار سے ساری باتیں ہو رہی ہیں, انفراسٹرکچر میں چلے جاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس لوگ ایسے لوگ ہوں جو ایک ایک آدمی اچھا ایجوکیٹڈ ہو اور اسکلڈ ہو, आपके पास दौलत की तकसीम में डिस्पैरिटी कम से कम, यानी ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पर 10% आबादी के पास 90% दौलत है और 90% आबादी 10% के ऊपर जिंदगी गुजार रहा है, आपकी जो फर्क हो माशरे के अंदर ये कम से कम हो। फिर कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जो सोसाइटी के अंदर बॉन्ड्स हों, सोसाइटी के अंदर इंसानों के दरमियान जो रबते हों वो रबते मजबूत रबते हों, वो रबते मिसाल के तौर पर हमदिली के ऊपर हों, इनके अंदर इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन जिसको हम लोग सोशल इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा, अगर ये सब ना हो मिसाल के तौर पर एक माशरा है जिसमें इमारतें, सड़क, घर, गाड़ियाँ वो सब अच्छी हैं लेकिन उसके लोग एजुकेटेड नहीं हैं, लोग एजुकेटेड नहीं हैं, मिसाल के तौर पर उनके अंदर सोशल बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, सोशल बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है और उनके अंदर डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत अमीर है बहुत गरीब है, इस माशरे को हम कहते हैं ये गैर तरक्की याफ्ता माशरा है, गैर तरक्की याफ्ता माशरा है। चाहे इसके ऊपर कर्जे ना हो, चाहे इसके ऊपर कर्जे ना हो तब भी कहते हैं गैर तरक्की याफ्ता माशरा है, क्यों? क्योंकि ये लंबी मुद्दत में तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ऐसा हो कि इसकी तरक्की, इसकी इन तमाम तरक्की ही चार अलामतों के साथ जो हमने अभी शुरू में कही, गाड़ी, घर, सड़क, इमारत, इसके साथ ये मुसीबतें आ जाएं जो बाद में कहीं, अगर इसके ऊपर कर्जा भी ढेर सारा हो और रोजाना का खर्चा रोजाना की आमदनी से बहुत ज्यादा हो, अब क्या तरक्की याफ्ता कहेंगे? तो हम कहते हैं कि न सिर्फ एक ये तरक्की याफ्ता का कैंडिडेट नहीं है, ये दर हकीकत जाहिरी तरक्की याफ्ता के पीछे एक बहुत पसमानदा मुल्क है, ये इस वक्त का अमरीका है, ये इस वक्त का अमरीका है कि $1.5 trillion इसका डेफिसिट है और इसकी जीडीपी और लोन के रेशो में इसका लोन इसकी जीडीपी के 10% से ज्यादा जा चुका है, इंटरनेशनल लोन, और जाहिर में इस वक्त बहुत सारी स्टेट्स और बहुत सारे शहर बैंक्रप्सी पर। तो ये हम कहते हैं ये जाहिर में तरक्की याफ्ता, दर हकीकत एक पसमानदा मुल्क है, क्यों? इसके अंदर पसमानदा मुल्क की सारी निशानियां हैं। कैसे पसमानदा मुल्क की सारी निशानियां? बहुत आसानी से इसका हम शुमार कर सकते हैं, अभी सब हम मादियात के ऊपर बात कर रहे हैं, सिर्फ मादियात के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या शुमार कर सकते हैं हम? भाई अगर इस मुल्क का डेफिसिट, एनुअल डेफिसिट $1.5 trillion है और आगे इस डेफिसिट के खत्म होने का 10 साल तक भी कोई इम्कान नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि $15 trillion तो इसके ऊपर लोन आने वाला है 10 साल के अंदर, और पहले ही ये 10% ऑफ GDP लोन में चढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ 25-30% ऑफ GDP पहुंच जाएगा। और जो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है किसी फर्म के बैंकक्रप्ट होने की, वो ये है कि अगर 5% पर उसका पहुंच जाए लोन, जो उसके एसेट्स के 5% पर पहुंचता है, तो हम कहते हैं कि ये बैंकक्रप्ट हो गया, अभी ये 25% पर पहुंच जाएगा 10 साल में, और आगे कोई उम्मीद है 100 साल में भी कि ये अदा होना है? कतअन कोई उम्मीद नहीं है, कतअन कोई उम्मीद नहीं है। क्यों उम्मीद नहीं है? जिस माशरे के अंदर तालीम का रुझान खत्म हो गया, उसके अंदर इनोवेशन खत्म हो गई, उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ ना बचे और वो सिर्फ दुनिया के लोगों को घसीट घसीट कर अपने आप को घसीट रहा हो, वो अपना लोन कैसे पे कर सकता है? तो ये जाहिर तरक्की याफ्ता और दर वाक़े मादी दुनिया के अंदर भी इंतहाई पसमानदा, ये सब मादी एतबार से, मानवीय एतबार से तरक्की याफ्ता कौन है? ये तो हमने मादी एतबार से बातें की सर, मानवीय एतबार से तरक्की याफ्ता कौन? मानवीय एतबार से तरक्की याफ्ता कौन वो है जिसको अपने आदाब पता है, जिसको जितनी ज्यादा खुदा नमताल और कायनात की और नफ्स इंसानी की शनाख्त हासिल है उतनी ज्यादा तरक्की याफ्ता कौन? जिस कौम को ये पता है कि इस दुनिया के पीछे एक खुदा है, जिसको पता है कि इस जाहिरी दुनिया के बाद एक आखरत है, और जिस दुनिया, जिस माशरे को ये पता हो कि हमारे जिस्म के पीछे एक रूह भी है, जिसको जितना इस बात का यकीन हो जाए, इतना इल्म उसका बढ़ जाए, वो कौम उतनी ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम है। अच्छा, उस कौम की निशानी क्या होगी? वो ये कि कौम बंदगी में कदम बढ़ाएगी, और बड़ी निशानी होगी कि बंदगी में कदम बढ़ाकर कुर्बानी देगी और कुर्बानी में खुश होगी। ये सब मानवीय तरक्की की निशानियां हैं। इसकी एक मिसाल आपको मैं दर्ज करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाला अल्लाह के रसूल के जमाने में जो माशरा हमारे पास है वो मादी एतबार से मक्का के मुकाबले में पसमानदा माशरा था। लोग जब हिजरत करके मदीने आए थे तो उनके पास मुश्किलात में से एक मुश्किल ये थी कि मदीना तिजारत का मरकज था, اور وہ ہمارے اعتبار سے ہماری دنیا کے اعتبار سے میٹروپولیٹن سٹی تھا، تجارت بہت زیادہ تھی اور بہت ترقی یافتہ شہر تھا، اور مدینہ جو تھا وہ تجارت میں مشہور نہیں تھا، یہ زراعت میں مشہور تھا۔ تو یہ ایک اس مکہ کے مقابلے میں یہ انڈر ڈیولپ تھا یا اصلا ڈیولپ تھا ہی نہیں، اور اس کی عرب دنیا کے اندر کوئی ایسی شہرت بھی نہیں تھی، یعنی اس کا مقام بھی نہیں تھا۔ تو وہ جو وہاں سے اٹھ کر یہاں پہ آئے تھے وہ بہت اپنے اعتبار سے قربانی دے کر آئے تھے، کیونکہ وہ ترقی یافتہ جگہ کو چھوڑ کر غیر ترقی یافتہ جگہ پہ آ گئے۔ اب یہ جو معاشرہ تھا یہ اس دنیا کے اعتبار سے، مادی دنیا کے اعتبار سے غیر ترقی یافتہ معاشرہ تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس غیر ترقی یافتہ معاشرے کی ترقی اتنی تھی کہ اللہ نے اس کی مدد کے لیے 5000 فرشتے اتارے، اس معاشرے کی مدد کے لیے 5000 فرشتے اتارے کرنا، اور خدا نے متعال کیا پورا نظام اس معاشرے کو دیکھ رکھا، کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ کے رسول کی ذات مقدس، یعنی اللہ کے فرشتوں کے نزدیک اس سے زیادہ ترقی یافتہ جگہ پوری روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں، جبکہ مادی ترقی کے اعتبار سے وہ اپنے علاقے میں کوئی نام نہیں رکھتے۔ اور اس مانوی ترقی کو لے کر اللہ کے رسول آگے بڑھے اور اپنی قوم کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا کہ کچھ ہی برس میں مادی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ یہی بن گیا، سب سے زیادہ مادی ترقی یافتہ علاقہ بھی یہی علاقہ بن گیا، اور اس کے بعد 500 سال تک کم از کم ایسے ہی رہا، کم از کم 500 سال تک یہ علاقہ زمین مادی اعتبار سے بھی ترقی یافتہ ترین علاقہ تھا، جس کو شاید ہم لوگوں کی کوئی تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہوں تو ان کو پتا ہوگا، باقی عام لوگوں کو شاید اس بات کا خیال بھی نہ رہا ہو کہ اسلامی دنیا کس سال تک، کتنی صدیوں تک دنیا کی مادی ترقی میں سر فہرست رہی ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ کو شروع میں اللہ کی بندگی میں معاشرے کے ناطے، شروع میں اللہ کی بندگی میں قربانیاں دینی، اپنے اہداف کو کوئی واضح کر لیں اور اہداف کے لیے بڑھنا شروع کریں، اس کو مانوی ترقی کی طرف بڑھنے کی سمت میں قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ اگر وہ ہنسی خوشی قربانی دیتے چلے جائیں پھر ان کی مانوی ترقی اور بڑھتی ہے، اور اس قربانی کے بعد اب مادی ترقی نصیب ہوتی ہے، اور یہ جو مادی ترقی نصیب ہوتی ہے یہ پائیدار ترین مادی ترقیاں ثابت ہوتی ہیں۔ کیونکہ میں اگر ایک اور مقابلہ کروں آپ کی خدمت میں، تھوڑا سا ایک سیکولر ٹاپک، وہ یہ کہ جتنی بھی دنیا کی قوموں نے مادی ترقی حاصل کی اور زوال کیا ہے، ان کے زمانوں کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگلینڈ کو اس ترقی تک کو حاصل کرنے میں کتنا عرصہ لگا اور کتنے عرصے تک اس ترقی کے بعد لیڈر رہے، امریکہ کو ترقی حاصل کرنے میں کتنا عرصہ لگا اور کتنے عرصے تک اس کی لیڈرشپ پہ رہے، پھر دوسرے ملکوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو کوئی اپنی مادی ترقی میں اتنا عرصہ لیڈر نہیں رہا ہے جتنا مسلمان اپنی مادی ترقی میں لیڈر رہا ہے، کوئی اپنی مادی ترقی میں اتنا عرصہ لیڈر نہیں رہا ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ مانوی ترقی کیسے ہوگی، اگر وہ مانوی ترقی حاصل ہو جائے، جس مادی ترقی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ خود بخود حاصل ہونی ہے، اس نے خود بخود حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس مقام کے اوپر باقی بھی رہنا ہے۔ اگر آج کی دنیا میں ہم مثال دیں تو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے ایرانی قوم اگر اپنی مانوی ترقی میں چلتے رہے اور قربانیاں دیتے رہے اور قربانیوں پہ خوش رہے، آپ مطمئن رہیے دنیا کی سب سے بڑی مادی ترقیاں ان کے پاس آئیں گی۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مادی ترقی کے بعد جو مادی ترقی نصیب ہوگی یہ مادی ترقی پائیدار ہوگی، اس کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہوگی، کچھ آثار اب ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کچھ آثار دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ، ہم لوگ جس بات کو پسند کر رہے ہیں اور جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو معاشرے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کا ہم و غم یہ ہے کہ معاشرے تبدیل کریں، لیکن پتا نہیں کیوں جب بات اکیڈیمکس کی آتی ہے تو جا کر وہ علم نہیں لیتے جس کے ذریعے معاشرے تبدیل ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں معاشرے تبدیل کیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے علم سوشل سائنسز ہیں. انجینئر یہ کام نہیں کر سکتا ہے، کوئی ٹیکنیشین یہ کام نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کوئی مثال کے طور پر جو فائنینس اور مارکیٹنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. یہ معاشرے تبدیل کرنا ان کا کام نہیں ہے. جب آپ معاشروں کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنے سائنسز ہیں. نہیں معلوم کیا ایسے ہوا ہے اور کیوں ایسا ہوا ہے، البتہ معلوم بھی ہے ہم لوگوں کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ خواہش رکھتے ہیں اپنے اندر کہ اپنے معاشروں کو تبدیل کریں، لیکن اس کا علم ہمارے پاس نہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوئی جدوجہد بھی نہیں کر رہے. اب یہ ہے کہ ہمیں مثال کے طور پر گاڑی بنانے کی خواہش ہے، اس آرزو میں مر رہا ہے، اور گاڑی بنانے کے لیے جو علوم چاہیے وہ دشمنوں سے کہا ہے کہ تم پڑھو. پھر وہ کب آپ بنائیں گے، آپ کیسے بنائیں گے؟ تو آپ یہ چاہتے ہیں، اب آپ تصور کیجیے ہم اور آپ کیا چاہ رہے ہیں. میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تھوڑا سا بیچ جا کے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے والا. آپ کی جو انتہائی خواہش ہے اہل بیت کے ماننے والا ہونے کے ناطے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا تبدیل ہو جائے، اس پہ پرچم اہل بیت لہرائے. یہ آپ کی خواہش ہے، آپ اس کی انتظار کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اس کے لیے دعائیں پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے لیے دعائیں اللہ کے حضور کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں معاشرے تبدیل ہو جائیں، یہ معاشرے تبدیل کیسے ہوں گے؟ آپ جس کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ جس کی نصرت کے لیے طلب کر رہے ہیں خدا سے کہ اے خدا مجھے اس عظیم الشان کام کا حصہ قرار دے دیں، یہ کام کیسے ہونا ہے؟ اس کام کے ہونے کے لیے کوئی تیاری درکار ہے؟ کتنے دوست احباب ہم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں امام کی نصرت کے لیے کیا تیاری کرنی ہے؟ ہم سب کے ذہنوں میں بھی یہ سوال. اچھا ہم یہاں پر آ کر پوچھتے ہیں امام کی نصرت کے امام نے کرنا کیا ہے؟ چلیے دیکھو امام نے جو کام انجام دینا ہے وہ کیا کام انجام دینا ہے. اب آپ خود تصور کیجیے، آیا ایسا ہے، اب اگر یہ جملے بھاری لگیں سخت لگیں تو معافی چاہتا ہوں، کیا ایسا ہے کہ امام گاڑیوں کے اندر کوئی ترقی ایجاد کریں گے، گاڑیوں کی تبدیلی میں کوئی ترقی لے کے آئیں گے؟ یعنی پہلی دنیا کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی، نعوذ باللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی بہت عالیشان گاڑی دینے کے لیے امام تشریف لائے؟ اگر گاڑی دینے تشریف لاتے ہیں تو آپ میکینیکل انجینئر بن جائیں، تاکہ امام کے ہدف کے لیے آپ ایک حصہ بن جائیے. اس میں یہ ہوگا کہ ان کو میکینکس کی ضرورت ہوگی، انجینئرس کی ضرورت ہوگی، آپ کہہ دے گا کہ میں گاڑی بنانے کے لیے آ گیا، میں بناؤں گا. اچھا امام اسلحے بنانے آ رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، ہم جانتے ہیں ایسا نہیں. اگر اسلحے بنانے آ رہے ہیں آپ اس سے ریلیونٹ جو بھی فیلڈ ہے اس کا انتخاب کیجیے، اس کے اندر پی ایچ ڈی پوسٹ پی ایچ ڈی کر لیجیے اور انتظار کیجیے امام تشریف نہ تو آپ اپنی ٹیکنالوجی ان کے حوالے کر دیجیے. آپ خود جانتے ہیں امام اس لیے نہیں آ رہے ہیں، یہ چیزیں خود بخود ہوں گی. امام کسی تشریف لا رہے ہیں، معاشروں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آ رہے ہیں. یہ بندگی سے باہر نکل گئے ہیں، بندگی کے راستے سے نکلے ہوئے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ اس زمین کے اوپر پرچم اسلام لہرائے، زمین ظلم سے بھری میں ہوگی، امام تشریف لائیں گے عدل و انصاف سے بھر دیں. صحیح. اچھا اس میں کہیں کوئی یہ نہیں لکھا ہوا کہ امام ایک سپیریئر ٹیکنالوجی دیں گے، امام لوگوں کی ٹیکنالوجی کو چینج کر دیں گے. ایسا ہوگا، میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن پہلا کام یہ نہیں ہوگا. پہلا کام اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، تو انہوں نے کہا تم مکہ تو ترقی یافتہ شہر ہو، میں مدینے کو مکے سے بڑا ترقی یافتہ شہر بناؤں گا، یہ نہیں تھا اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم مکے کے اندر بت پرستی کرتے تھے، ہم مدینے میں توحید کا پرچم لہرا رہے ہیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان ساری. بس اگر کوئی یہ چاہتا ہے مادی ترقی حاصل کرے، داستان کہاں سے شروع ہوگی؟ داستان شروع ہوگی عبودیت اور بندگی سے. یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، امام تشریف لائیں گے ان کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں گے، اس اللہ کی بندگی کی دعوت دیں گے. معاشرے تبدیل ہوں گے، یہ معاشرے تبدیل ہونے ہیں. بس پہلی چیز جو درکار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ میں اگر یہ سوچوں کہ کوئی امام کی نصرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، پہلی چیز جو چاہیے ہوگی وہ کیا ہوگی؟ پہلی چیز تو یہ چاہیے ہوگی کہ ہم خود اللہ کے بندے ہیں یا نہیں. اگر ہم خود اللہ کے بندے نہ ہوئے، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو بندے بنانے کے عمل میں ہم کیا کردار انجام دیں گے؟ پہلا تو مسئلہ یہی ہوگا کہ بھائی تمہارے اندر بندگی کتنی ہے. اللہ کی بندگی ہے تو تو جب بندگی بنانے کا عمل شروع ہوگا، بندگی کے پھیلاؤ کا عمل شروع ہوگا، تو میں اس کے اندر کام آ جاؤں گا. کیا کام آ جاؤں گا؟ کم سے کم میں لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بھائی اللہ کی بندگی کسے کہتے ہیں، یہ بندگی کیسے کی جاتی ہے، اس بندگی کے لیے زندگی میں کون کون سے مراحل طے کرنے ہوں. یہ ایک کام. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ امام سے انڈیویجلس کے لیے تشریف نہیں آ رہے، معاشروں کو تبدیل ہونا. کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہدف صرف یہ نہیں ہے کہ اکا دکا لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں، وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے عمل. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ہدایت کا جو راستہ تھا وہ رکا ہوا ہے، یا لوگوں کی زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہی اچھائی کی سمت. نہیں، جس طرح لوگ برائی کی سمت جا رہے ہیں، اچھائی کی سمت بھی آ رہے ہیں لوگ. اس کی علامتیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ جو سید و سردار تشریف لائیں گے وہ اکا دکا افراد کی خاطر نہیں ہے، وہ پورے کے پورے معاشرے تبدیل ہونے. اب مثال کے طور پر اگر یہ دنیا بچ گئی، جس کو ہم اس وقت دنیا جانتے ہیں، ترقی یافتہ دنیا جانتے ہیں، تو مثال کے طور پر جاپان کے معاشرے میں تبدیل ہونا ہے، اس کو اللہ کی بندگی میں آنا. اچھا، یہ کام کیسے ہونا؟ وہ جو میں نے جملہ کہا اگر یہ بچ گئے، وہ اس خاطر عرض کیا کہ آپ کے پاس روایات موجود ہیں کہ 1/3 دنیا کی آبادی نے طوفانوں اور آسمانی طاقتوں سے ختم ہو جانا. آپ کے پاس روایات موجود ہیں کہ 1/3 نے جنگوں اور ایک دوسرے کے ساتھ نزاع کی صورت میں ختم ہو جانا. تو جس پوچھنے والے نے روایت نقل کی، بیان کی، اس نے امام سے کہا کہ مولا وہ زمانہ بہت برا زمانہ ہوگا کہ 1/3 دنیا کی آبادی بیماریوں سے مر جائے گی، آسمانی آفتوں سے مر جائے گی، 1/3 دنیا کی آبادی جنگوں سے ختم ہو جائے گی. تو امام نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ خدا تمہیں باقی بچنے والی 1/3 میں خراب کرے؟ کیوں ڈر گئے اس بات سے؟ اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام کی تشریف آوری کا دور یہی دور ہے، تو ابھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ جو دنیا کی 6 ارب آبادی ہے، اگر واقعا 1/3 مراد یہ ہے کہ جنگ سے جائے اور 1/3 بیماری سے جائے اور آسمانی آفتوں سے جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 4 ارب آبادی ختم ہوگی. اگر سمپل کیلکولیشن کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. میں سوچتا ہوں نہیں، شاید مطلب یہ نہیں ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ اس زمانے کی جو 1/3 تھی وہ ختم ہو جائے گی. آخر اگر 1400 سال پہلے کی بھی آبادی کاؤنٹ کریں تو 1400 سال پہلے کی آبادی بھی کم از کم اربوں میں نہیں ہوئی تو کروڑوں میں تو ہوگی یقین. اس کی بھی اگر 1/3 کم کریں تو مثال کے طور پر کم از کم 15-20 کروڑ کی لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب. تو ہم قطعاً سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی پہلے، اس کے بعد امام تشریف لائیں گے. نہیں معلوم کون بچے گا ان میں سے، کون بچے گا، کون چلا جائے گا. اس سے پہلے ہی جو کچھ بھی ہوگا یہ معاشرے تبدیل ہونے، مثلا یورپین معاشرے میں تبدیل ہونا ہے، جن کے اندر فی الوقت تبدیلی کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمال کو دیکھ رہے ہیں. مثلا اگر آپ اسکینڈینیوین کنٹریز چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم آپ کو ایک نیا نظام دینے آئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم سے بہتر کوئی نظام ہے تمہارے پاس؟ ہم پہلی دنیا میں ٹاپ پر ہیں، دنیا میں جو کچھ دنیا ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ہمارے پاس ہے، تم ہمیں کیا دینے آ رہے ہو؟ تو ابھی یہ مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ جن معاشروں کی آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، ان معاشروں میں تبدیلی کی کوئی خواہش نہیں اس معنی میں جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں، ایک اور سینس میں تبدیلی کی خواہش ہے کہ وہ اس بات کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی میں آپ سکون نہیں کرے گا، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. ان کے ایک اسکالر نے بہت اچھا لکھا، کہنے لگا کہ ہمارے سامنے چیلنج یہ تھا کہ ہم ترقی کیسے کریں گے، اب ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ ہم ترقی یافتہ زندگی کیسے گزاریں گے. کیونکہ ترقی پا لینے کے بعد اب زندگی کے آداب کیا ہیں، اس مشکل میں وہ پھنس گئے، اس کو بھی احساس کر رہے ہیں ہم نے مصیبت میں. تو یہ سارے کام ہونے. اچھا، اس کی ایکسپرٹیز کیا ہے؟ اس کی ایکسپرٹیز تھی کہ آپ معاشروں کا مطالعہ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، آپ معاشروں کے اندر آنے والی تبدیلیوں کے ماہر ہوتے ہیں. اس فیلڈ میں ہے کوئی کسی کی مہارت؟ اب آپ ایک عجیب مشکل دیکھیں کہ جس چیز کے دعوے دار ہیں اس کی مہارت نہ لی ہے نہ لینا چاہتے ہیں، اور ایسی مہارتیں لے کے بیٹھے ہیں جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ امام کی نصرت کے لیے پہلا قدم نہیں ہے. یہ کیا ظلم ہوا ہے؟ یہ ہم نے کیوں کیا؟ اور اگر پہلے ہو بھی گیا تھا تو اب تو سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا، اب اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہے. اگر گریڈز دیں تو گریڈز میں اس جگہ نہیں ہے جہاں ہم سمجھ رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو ٹاپ گریڈ دے رہے ہیں تو صرف ایک وجہ سے دے رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ترقی اس میں ہوگی. ہم سمجھ رہے ہیں ہم اسی مصنوعی خواب کے اوپر گھوم رہے ہیں کہ ترقی اصل ترقی مادی ترقی ہے. لہٰذا کتنے دوست احباب ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ساری ترکیبیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اہل بیت کے ماننے والوں کی دولت بڑھ جائے, اور وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اہل بیت کا نظام دولت کے بڑھنے سے نہیں بڑھے گا, کسی اور چیز کے بڑھنے سے بڑھے گا. کتنی دفعہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کوئی مانگنے والا امام کے پاس آیا اور امام نے کہا کہ نہیں ہے, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں اس طرح مصیبت میں ہوں, اس طرح مصیبت میں ہوں, نہیں ہے, فرمائیں کہ نہیں. اس کے بعد گویا اس کا افسوس ہوا کہ مثلا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, مطلب دولت نہیں ہے. تو ایک روایت کے اندر امام نے زمین کے اوپر ایک خط کھینچا, ایک لائن لگائی اور اس کے اوپر پاؤں رکھ کے گزاری, تو وہ زمین وہاں سے کٹنا شروع ہوئی, کٹنا شروع ہوئی. امام نے کہا نیچے دیکھو, اس نے نیچے دیکھا تو سونے پر ڈھیر لگا ہوا ہے. سر کہنے لگا مولا اگر یہ سب کچھ ہے تو ہم ماننے والوں کے لیے کیوں نہیں ہے, یعنی اگر یہ واقعا یہ سارا سونا آپ کی دس رسی میں ہے تو یہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا. فرمایا مثلا جو لبے لباب کر بات کیا وہ یہ کہ اس لیے کہ سونا دینا ہدف نہیں ہے, تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آنا
ہے.
اب ایک جملے کو اور اضافہ کروں یہاں پر اور موضوع کو اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں, وہ یہ کہ کوئی یہ کہے گا نہیں اگر پیسہ ہوگا تو بندگی خود بخود بڑھ جائے گی, مطلب پھر وہ ساری فلاسفیز لے کر آ جائیں گے کہ چور چوری اس لیے کرتا ہے کہ پیٹ خالی ہوتا ہے, اور ایک آدمی کام اس لیے ڈھنگ سے نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں, اور یہ ساری باتیں. جا کر کسی بھی دنیا کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیجیے کہ کیا اس وجہ سے چور چوری کرتے ہیں کہ ان کی پیٹ خالی ہوتی ہے, اس کو مطالعہ کر لیجیے. دنیا کی جو بدترین چوریاں کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیٹ خالی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. دنیا کی جو بدترین چوریاں ہوتی ہیں, مثال کے طور پر اس وقت جو دنیا کے اندر بدترین چوری ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ ایک آدمی گھر کے اندر گھسا اور گھوم کے لے گیا, یہ چوری نہیں ہے. اس وقت جو دنیا کی بدترین چوریاں وہ کارپوریٹ کلچر کے اندر چوریاں ہوئی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے امریکہ کی بڑی بڑی کارپوریٹس کے اندر جو ہے وہ چوریاں دیکھی ہیں, کئی کئی $100 million کی چوریاں, یہ خالی پیٹ لوگوں نے کی, یہ ان لوگوں نے کیے جن کے اینول بونس ہیں وہ $12 million اور $13 million پہ پہنچے ہوئے, ایک ایک ملین ڈالر ایک ایک مہینے میں کما رہے ہیں, ان لوگوں نے یہ چوریاں کی. اور آپ کے ملک کے اندر جو چوریاں کر رہے ہیں اور 16 crore عوام کو غریب بنانے کا عہد بنا کے اٹھے ہوئے ہیں, مثلا یہ بینک کی پیٹ خالی ہے کیا؟ یہ غریب نہیں ہیں جو چوری کر رہے ہیں, یہ وہ آئے جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں جو چوریاں کر رہے ہیں. غریب کی چوری کتنی ہے؟ غریب کی چوری ہے کہ سیب چورا کے چلا جائے گا اور ایک گھر میں گزرے گا ٹی وی اٹھا کے چلا جائے گا, یہ اس کی چوری ہے سر. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ چوری اس لیے ہوتی ہے لیکن پیٹ خالی ہوتا ہے, نہیں, چوری اس لیے نہیں ہوتی, چوری اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ میں ہرس بھری ہوئی ہوتی ہے. اگر لوگوں کو انسان بنانا شروع کر دیں اور یہ ہرس دماغوں سے نکلنا شروع ہو جائے تو وہ ظلم ختم ہو جائے گا جو چھوٹی چوریوں کا سبب بنتا ہے, اس ہرس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ نظام سوسائٹی ہے, اس کو کسی طریقے سے اپنی مہارت میں لائیے تاکہ میں اور آپ اپنے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. درود بھیجے گا محمد والا. اور جب ہم اس قسم کی مہارتوں کی بات کرتے ہیں کہ آپ اس قسم کی مہارتوں کو لے کر آئیے تو ایک اور مشکل ہمارے سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ آپ ممکن مجھ سے کوئی کہ مولانا صاحب دنیا کی کون سی یونیورسٹی میں یہ مہارت ہے کہ جو ہمیں منتقل کرے. مثال کے طور پر امریکہ, کینیڈا اور یورپ کی کون سی یونیورسٹی میں جاؤں جہاں سے یہ مہارت ملے؟ تو میں اس کو جواب میں یہ کہوں گا کہ جو آپ طلب کر رہے ہیں وہ ان کے پاس ہرگز نہیں ہو سکتی. اگر ان کے پاس ہوتی تو اس کے اوپر محنت کر لیتے, یہ ان کے پاس ہرگز نہیں. آپ کو بنیادی طور پر جہاں واپس آنا پڑے گا وہ ہے جو پہلے ہی آپ کے ہاتھ میں, آپ اس بات کو شاید قبول نہ کر سکیں. بنیادی طور پہ آپ کو کہاں واپس آنا پڑے گا؟ انہیں قرآن کریم کی آیات کے اوپر اور اہل بیت کی روایات کے اوپر, یہاں سے سب کچھ نکلنا. ہاں یہ ہوگا کہ آپ کسی یونیورسٹی کے اندر جائیں گے, وہاں آپ ممکن ہے پولیٹیکل سائنسز کے اوپر کام کریں گے, سوشل سائنسز کے اوپر کام کریں گے, اور ان تمام چیزوں کو, کوشچنس کو اور ان کے طے کیے ہوئے اصولوں کو سیکھتے ہوئے پھر دوبارہ انہیں قرآن کریم کی آیات کے اوپر اور روایات کے اوپر آ کر محنت کرنا شروع کریں گے, اور پھر آپ کے اور میرے سامنے واضح ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ دنیا چلنی کیسے, یہ معاشرے بنتے کیسے, ان معاشروں میں تاثیر کیسے پڑتی ہے.
حقیقت یہ ہے کہ جواب انتہائی سادہ ہیں,
جواب پر یقین کرنے والے لوگ بہت کم ہیں,
جواب بہت سادہ ہیں.
یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی دنیا کے اندر مثلا یہ یورپی نظام ہے, یہ امریکی نظام ہے, یہ سب ظالمانہ نظام جمع ہوئے ہیں, ان کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں, مادہ پرستی کی دنیا کا مقابلہ کرنا ہے, کیا کریں؟ سادہ ترین جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جو کوئی مانتا نہیں کہ مثلا کیپیٹلزم کا اتنا بڑا نظام ہے 400 سال جو حکومت کر رہا ہے, اس کا حل کیا؟ اس کا حل بہت سادہ سا ہے, قناعت کر دیجیے. بس اتنا سادہ حل ہے اس کا. آپ قناعت کے اوپر آ جائیے. قناعت پہ آ جائیے کیا مطلب؟ آپ کو ٹیلی ویژن کے ایڈز چیزیں خریدنے پر مجبور نہ کر سکتے, آپ فاشا سے اپنے آپ کو باہر نکال لیجیے, یہ حل. اچھا اب مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے ان باتوں کو اتنا سادہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اس کو حل مان نہیں پا رہے ہیں. اور صرف مثلا ہم اب ہمارے پاس یہ راستہ رہ گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی حل ہوتا تو قرآن کریم میں وہ لکھ دیتا. پھر اگر خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیہ کریمہ لکھی ہے اور آپ اور میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ حل تو بہت سادہ سی بات ہے, اس سے بڑا کوئی حل ہے, تو خدا نے وہ کیوں نہیں لکھ دیا؟ اس نے یہ حل کیوں لکھا ہے؟ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے اپنے دین کو, اپنے دین کی تعلیمات کو نہیں سمجھ پا رہے, اور ان تعلیمات کو نہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مشکل ہمارے ساتھ ہے, ہمیں دین کی تعلیمات پہ یقین کم ہو گیا کہ یہ ہماری مشکل کا حل ہے. ہم اس یقین کی کمی سے دو چار ہیں. جب یقین سے کمی سے دو چار ہیں تو ہم حل ہمارے پاس ہے, سب کچھ ہمارے پاس ہے, لیکن مشکل پھر بھی عمل نہیں ہوئی, ہم اپنی زندگیوں کو بھی حل نہیں کر پا رہے, اور بالکل انہی پلانس کے اندر, انہی پیٹرنز کے اندر پھنسے بیٹھے ہیں جن پیٹرنز کے اندر انہوں نے پھنسایا تھا, اور اس کے بعد تڑپ رہے ہیں کہ ہم دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ پیٹرن سے تو باہر آ جائیے, آپ کی میری زندگی وہ ڈیزائن کرتے ہیں, وہ ڈرا کرتے ہیں کہ ایسے چلے, ہم اسی میں چل رہے ہوتے ہیں, انہی پرابلم میں پھنس رہے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے پروگرامنگ کی لیے کہ یہ پھنسیں گے, پھر ان پرابلم میں پھنسنے کے بعد سولوشن بھی وہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے ڈیزائن کیے ہوئے کہ یہ ان سولوشنز کو جائیں, اور اس کے بعد لوگ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ابھی تک کوئی دماغ میں اپنے یہ نہیں لگا کہ بھائی یہ پوری سسٹم میں خرابی کہاں پر ہو رہی ہے, آخر ہم ہی کیوں پھنس رہے ہیں ہمیشہ. بہت سادہ سی چیزیں, ان پہ واپس آ جائیے, ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیجیے, آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے. مثال کے طور پر آپ کا دین کہہ رہا ہے اور آپ دین کو مانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر جھوٹ سے زندگی نہیں گزرے گی, آپ خود جانتے ہیں, آپ خود مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی, تو اس کو چھوڑا کیوں نہیں گرفت تک ہمارے معاشرے میں, کیوں اس کو دل لگائے بیٹھے؟ مثال کے طور پر ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی کے لیے فلوس چاہیے, ہم لوگ ہم بناوٹوں کے اوپر زندگی نہیں گزار سکتے, تو اس فلوس کو اپنے دلوں میں ایجاد کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ اس فلوس کو لے آئیے. اچھا اور جو ان کے بنائے ہوئے حل ہیں وہ معمولاً ایسے ہیں جن کو اچیو نہیں کیا جا سکتا. اب مجھے یاد دلانا پڑتا ہے کہ بھائی میرا بھی ایک ایم فل ہے پولیٹیکل سائنسز میں, میں نے بھی اکنامکس پڑھی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ حل کو اختیار نہیں کر پائیں گے. انہوں نے اپنا گیم پلان ایسا بنایا ہوا ہے کہ تھرڈ ورلڈ سوائے پھنسنے کے اور کمزور سے کمزور تر ہونے کے کبھی باہر نہیں نکلے گی. آپ کے پاس ان کا بنایا ہوا کوئی حل نہیں چلے گا, اور جو آپ کا حل ہے وہ سادہ ہے اور آپ کے ہاتھوں ہے, اس کے لیے آپ کو کہیں سے کچھ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت سادہ سی بات ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی یونیورسٹیز بنے, آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ ایران میں بہت اچھے فلاسفر بھی ہیں, اسٹریٹجسٹ بھی ہیں, جواد لالی جانی نام کرتے ہیں, ایک دفعہ وہ لیکچر دینے کے لیے تشریف لائے, اس زمانے کے میرے خیال میں پارلیمنٹ کی فارن افیئرس کمیٹی کے ڈائریکٹر تھے, کیونکہ اس وقت کوئی اور ان کے پاس ریگولیشن دبا رہا, وہ ایک دفعہ لیکچر دینے آئے تو کہنے کہ ہم نے اس کے اوپر محنت کی کہ ہم ایران کی یونیورسٹیز کو دنیا کی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹیز میں تبدیل کر دیں. اچھا پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جو ہمارے ملک میں عطاء الرحمٰن نے کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی جو دنیا کی ٹاپ کلاس کی فیکلٹیز ہیں وہ ہمارے ملک میں آئیں, اسی طریقے سے ان کو ہم ہائر کرتے ہیں اور ان کو لے کے آ جاتے ہیں. صحیح ہے, آپ ہائر کر لیجیے اور لے آئیے. آپ نے ہائر کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہائر کر لیں, بھائی مشکل ساری یہ ہے کہ وہ ہم لوگ جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ روپیز میں دیتے ہیں اور وہ لوگ جو تنخواہیں لیتے ہیں وہ ڈالرز میں لیتے ہیں. تو اگر آپ ڈالرز میں تنخواہ دے سکتے ہیں تو پھر آپ ہائر کر لیجیے. لے آئیے. تو انہوں نے جواب داری جانے کہا چلو میں مان لیتا ہوں کہ میں تمہار میں تنخواہ نہیں دوں گا, میں ڈالرز میں دوں گا, اور جتنی وہاں پہ لے رہا تھا اس سے تھوڑی بڑھا کے دے دوں گا, چونکہ وہاں وہ اپنے نون انوائرمنٹ میں لے رہا تھا, یہاں میں اس کو ان نون انوائرمنٹ میں بٹھا دوں گا. تو چلیے میں اس کو لے کے آ گیا. صاحب وہ آ گیا, اس سے پوچھا گیا کہ آپ کس شرط پہ آئیں گے؟ اس نے کہا بھائی اتنے ہزار ڈالر ہونی چاہیے تنخواہ میں آؤں گا. کہا ٹھیک ہے, ڈالر تو تنخواہ تو دے دیں گے, اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا بھائی اکوموڈیشن میری ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے یہاں ٹریڈیشنلی نہیں بن رہی تھی. تو اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چلو ایسا کرو تمہیں جو اکوموڈیشن چاہیے اس کا میپ بنا کے دے دو, ہم اپنے ڈیزائن آرکیٹیکٹس کو بٹھائیں گے اور وہ تمہیں وہ گھر بنوا دیں گے جو تم چاہتے ہو. چلو وہ بھی بن گیا. اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا بھائی میں بازار میں جاتا ہوں تو میں سپر اسٹور میں شاپنگ کرتا ہوں, آپ کے یہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. چلو ٹھیک ہے, تم سپر اسٹور کا میپ بھی دے دو, وہ بھی میں لے لوں گا, وہ بھی میں بنوا دوں گا, تم سپر اسٹور میں شاپنگ کرنا. اور کیا چاہیے؟ اب وہ رات کو جاگتا, ابھی آپ لائیں گے, ہو گیا نا معاملہ خراب. یعنی وہ قرآن کریم میں جملہ کہتا ہے یہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم اپنا دین نہیں چھوڑو گے. مہینے تین مہینے کے اندر آپ کو ساری فیکلٹی مل جائے گی, کھڑی کر دیجیے ہارورڈ کی فیکلٹی, آپ اپنے یہاں لے آئیے, پیسہ ہونا چاہیے. وہ آپ نہیں کر پایا. اب دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ کہ اپنے بندوں کو بھیجو یوروپ اور امریکہ, ایم فل کیا ہوئے بچے کو بھیج دو, پانچ سال کے اندر پی ایچ ڈی کر لے گا, تین سال ریسرچ ورک کر لے گا, دو سال پوسٹ پی ایچ ڈی کی بھی لگا لو, دس سال کے اندر اسی ایکسپرٹیز پہ بن کے واپس آئے گا. دس سال کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, دس سال کے بعد یہ واپس آئے گا. جو پوسٹ پی ایچ ڈی آپ کے ہارورڈ میں پڑھا رہا تھا وہ آپ کے پاس بھی آئیں گے. وہ آتا تو نخرے دکھاتا, پتہ نہیں کیا کچھ کرتا, اس کو آپ اسکالرشپ دے کے ملو, دس سال کا بانڈ بھی بھروا, واپس آ کے دس سال کام کرو. صحیح ہے, یہ حل ہے نہیں؟ یہ وہاں جائے گا وہیں سلپ ہو جائے گا. اب آپ کیس کرو. اچھا یہ کچھ بھی نہیں کرے گا, یہ وہاں جائے گا وہاں سلپ بھی نہیں ہوگا, واپس بھی آئے گا. جنہوں نے کہا یہ وہاں جائے گا اس کے کلچر میں ڈھل جائے گا, ایک دو شادیاں کرے گا, پھر وہ لے کر یہاں پہ آئے گا. تو اب یہ ہمارا بندہ نہیں ہے جو وہاں سے وہاں آیا ہے, وہاں پہ چند بندے یہاں لے کر آئے, تو ایک اور مصیبت شروع ہوئی. پہلے تو باہر کا تھا جس کے لیے باہر ایک کالونی بنائی جا سکتی تھی کہ بھائی تم باہر والے باہر ہی رہو, اب یہ تو اپنے اندر کا بندہ ہے, یہ تو اور کام خراب ہو گیا. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ پھر کرنا صرف ایک کام ہے, ان کو کہیں پہ بھی بھیجنے سے پہلے ان کو پرہیزگار بنانا, ان کو ایسا کوئی دین دے دو کہ وہ یہاں جا کے بھی دیندار رہیں, واپس آ کے بھی دیندار رہیں. اس پر ہم کام نہیں کرتے, اس پہ کسی عطاء الرحمان کے دماغ میں نہیں آیا, اس پہ کسی نے کام نہیں کرنا ہے. اور جب اب وہ جتنے پروسیجر آپ کو دیتے رہیں گے آپ فالو کرتے رہیں گے اور آپ کا آپ کی مشکل حل نہیں ہوگی, ہر گیم آپ کے خلاف جائے گا. اور جو گیم شروع ہوا تھا وہ کہاں سے شروع ہونا تھا؟ وہ یہ کہ آپ نے ان کو کلمہ توحید سکھانا تھا, آپ نے ان کو اللہ کے دین کی محبت سکھانی تھی. سب کچھ پلٹ کے پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے اسی سادہ حل پر جس کو ہم اور آپ آمدن نظر انداز کرتے ہیں. آپ کچھ بھی کرنا چاہیں آپ کے نظام کے اندر حل یہ ہے, اور آپ کسی بھی نظام کی طرف جائیں گے وہ حل نہیں بنے گا. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو دعائیں ہمارے پاس ہیں یہ ان عظیم شان ہستیوں کی دی ہوئی ہیں جو کائنات کے اسرار کو جانتے ہیں. انہوں نے دعاؤں کے اندر اللہ سے علوم کے متخصصین اسپیشلسٹ کیوں نہیں مانگے معاشرے تبدیل کرنے کے لیے؟ اور یہ دعائیں کرنے والے وہ لوگ ہیں, وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جو معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے کئی دعاؤں کے اندر یہ نہیں لکھا جو ہم اس وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا لکھا ہے؟ وہ جس کو ہم سادہ سمجھ رہے ہیں. کوئی بھی دعا اٹھا کے دیکھ لیجیے, تمام صحیفہ ڈھونڈ لیجیے, مفاتیح الجنان ڈھونڈ لیجیے, دعاؤں کو ڈھونڈیے, دعاؤں میں کیا مانگا گیا. بس میں نے آج چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی, درود بھیجے گا محمد والے. اتفاقا یہ دعا تھی شب 15, یہ اعمال ماہ شعبان میں سے ہے. ماہ شعبان کی اعمال کے بالکل ابتدا میں مفاتیح الجنان میں کچھ اعمال لکھے ہیں جو پورے ماہ شعبان میں انجام دینے کے, ان میں سے ایک یہ دعا ہے. یعنی اب آپ تصور کر رہے ہیں کہ ہمارا جیسا آدمی ان دعاؤں کو کسی ایک مہینے کے لیے نہیں دیکھتا, ہم ان دعاؤں کو تربیتی نظام کے اندر دیکھتے ہیں. یہ دعا تربیتی نظام ہے, چاہے شعبان کے مہینے کے لیے لکھی ہوں, چاہے رجب کے لیے لکھی ہوں, اس میں کوئی تربیتی نظام ہے جس کا تعلق ہماری اور آپ کی ذات سے. مثلاً مولانا شاہ فرمانے یہ ہے درود شعبانیہ نام کر کے مشہور ہے, شعبان کے مہینے میں ایک درود ہے, وہ بھیجنا بہت مستحب ہے ہر نماز کے بعد. اللہم صل علی محمد و آل محمد, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شروع میں درود کے بعد فرمایا کہ اے خدایا درود بھیج نبی اور ان کی آل پر, الذین اوجبت حقوقهم وہ فرض کا طاعت ہوں وہ ولایت ہوں, وہ جن کے حقوق کو تم نے واجب قرار دیا, جن کی اطاعت کو تم نے فرض کیا, اور جن کی حکومت کو ہمارے اوپر لازمی قرار دیا. تو پہلے جملے میں یہ اعتراف کیا گیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے والی ہمارے حاکم ان کو ہونا چاہیے. صحیح. اچھا اب ترتیب کے اعتبار سے دوسرے جملے میں اس جملے کے لیے مقدمہ بنایا جائے. ٹھیک ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہو, ہم چاہتے ہیں ان کی ولایت ان کی اطاعت ہو جائے, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دوسرے جملے پر ہمارا خدا درود بھیج نبی ان کی آل پر, وامر قلبی میں اطاعت اور میرے دل کو اپنی اطاعت سے آباد کر دے. ٹھیک ہے, پہلے کیا مانگا تھا؟ پہلے کا تو خدا درود بھیج نبی ان کی آل پر جن کے حقوق کو تم نے واجب قرار دیا ہے, جن کی حکومت کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے, لازم قرار دیا ہے. اب دوسرے جملے میں جو طلب کیا ہے وہ اس کے لیے کیا طلب کیا ہے؟ اس کے لیے یہ طلب نہیں کیا خدا مجھے اسلحہ دے دے, خدا مجھے دولت دے دے, یہ طلب نہیں کیا. کہا اگر میں چاہتا ہوں ان کی حکومت کو قائم کروں, ان کی اطاعت کو قائم کروں, تو مجھے کیا چاہیے؟ وَأْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ, اے خدا اپنی اطاعت سے میرے دل کو آباد کر دے. وَلَا تُخْزِنِي بِمَعْصِيَتِكَ, اور مجھے اپنے گناہ کی ذلت میں مبتلا نہ کرنا. اصل میں جملات عجیب ہیں, کہاں اطاعت سے دل کو آباد کر دے. دل میں آباد ہونا اس کا مطلب ہے کچھ دل آباد ہیں اور کچھ دل اجڑے ہوئے ہیں, بالکل ایک گھر کی طرح جس میں کچھ گھر آباد ہوتے ہیں کچھ گھر برباد ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح دل بھی اجڑتے اور آباد ہوتے ہیں. امام کو فرق یہی نظر آ رہا ہے. فرمایا وام اور قلب بھی بتاعت ایک, اے خدا یا میرے دل کو اپنی اطاعت سے آباد کر دے. پھر میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں گا, اس کا مطلب ہے ہم جن گھروں کو بعض کو آباد کہتے ہیں اور اس میں گناہ ہو رہے ہوں تو اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ برباد ہوئے رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آباد ہوئے. اب آپ دیکھیے, میں رابطے بنانے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ دل ایسے ہیں جن کو آباد کہتا ہے خدا, کچھ گھر ایسے ہیں جن کو خدا آباد کہتا ہے. آگے مرحلہ کیا ہے؟ کچھ معاشرے ایسے ہیں جن کو خدا آباد کہتا ہے. کیسے آباد ہوتے ہیں؟ اطاعت خدا سے. وَأْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ, اے خدا میرے دل کو اپنی اطاعت سے آباد کر دے. اس کا مطلب ہے وہ دل جس میں اطاعت خدا نہ ہو وہ برباد ہے, وہ گھر جس کے اندر اطاعت خدا نہ ہو وہ برباد ہے, اور وہ معاشرے جس کے اندر اطاعت خدا نہ ہو. اور آپ ان برباد معاشروں کی شہریت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں ماننا کتنا آسان تھا, عمل میں لانا کتنا آسان تھا. آپ دیکھیے کتنا آسان تھا کہ ہم برباد معاشروں کی شہریت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وَأْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ, اے خدا میرے دل کو اپنی اطاعت سے آباد کر دے. وَلَا تُخْزِنِي بِمَعْصِيَتِكَ, اپنے معصیت کی ذلت میں مجھے مبتلا نہ فرما. معصیت نہیں ذلت. اگر میں باہر نکلوں روڈ پر اور ایک آدمی مجھے اپنی دانش میں بے عزت کرنے کی کوشش کرے تو مجھ پہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ بعض اوقات شاید میں اس رات سو نہ سکوں, اس ذلت کو احساس کر کے جو اس نے مجھے دینے کی کوشش کی، اگرچہ دے نہیں سکا ہوگا، اس نے جو کوشش کی ہے، اور یہ جو میں گناہ کر کے اپنے آپ کو فرشتوں کے سامنے اللہ کے سامنے ذلیل کروں، اس کی ذلت کو سوچ کے نہیں جاگتا. یہ میں کہہ رہا ہوں ہماری کلچر میں یہ تبدیلیاں واقع ہوں گی، اور حل صرف یہ کہ ہم ان لوگوں کے اوپر واپس آ کر ان سے دوبارہ مفاہیم لینے کی کوشش کریں. وہاں وہ کل بھی دیتا آپ میرے دل کو اپنی طرف سے آباد کر دے، ولا تخزنی بمعصیتک، معصیت کے ذریعے سے مجھے ذلت میں مبتلا نہ فرما. ورزقنی، یہ جملہ تھوڑا سا لمبا ہے عربی میں، اور فارسی میں لمبے جملے استعمال ہوتے ہیں، اردو اور انگلش میں دوسرے زبانوں کے اندر جو معمولاً واقف ہیں، فارسی اردو اور انگلش میں اس میں لمبے جملے استعمال نہیں ہوتے، بہت کم استعمال ہوتے، یہاں استعمال ہوا. ورزقنی معاصات من قطرت علیہ من رزقیت بما وسعت علیہ من فضلک، اے خدایا مجھے ان کی محبت رزق میں دے دے. کچھ بندوں کی محبت رزق میں مانگی ہے، کن کی محبت مانگی ہے ذرا غور فرمائیے گا. یہاں اے خدایا مجھے رزق میں دے دے ان بندوں کی محبت جن کے اوپر تو نے رزق میں تنگی کی ہے. خدا نے کچھ بندوں پر رزق میں تنگی کی ہے، اور جن بندوں پر رزق میں تنگی کی ہے ان کی محبت کو امام طلب کر رہے ہیں کہ خدا ان کی محبت مجھے رزق میں دے دے. بما وسعت علی من فضلک، یہ جو محبت ہو اس سے میں کیا کروں، اس دولت کے ذریعے، اس مال کے ذریعے جو تو نے فضل و کرم سے مجھے نصیب کر دیا. اس کا مطلب کیا کروں ہمارے امام فرما رہے ہیں معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر رزق کی تنگی ہے، اور تو نے میرے اوپر اپنے فضل و کرم سے رزق کی وسعت دی. جن لوگوں پر رزق کی تنگی ہے ان کی محبت میرے دل میں ڈال. وَنَشَرْتَ عَلَيَّ مِنْ عَدْلِكَ، اور تو نے اپنے فضل و کرم سے اور عدل سے میرے اوپر جاری کیا. وَأَحْيَيْتَنِي تَحْتَ ظِلِّكَ، اے خدایا مجھے اپنے سائے رحمت میں زندگی کرنا نصیب کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا ھذا شَهْرُ نَبِيِّكَ، اور یہ جو شعبان ہے یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے. درود بھیجے گا محمد والے اسلامی ثقافت کی کچھ حصے ہیں. یہ وہ جگہ جہاں خدا نے تک پہنچانا چاہتا ہے ہم اپنی زندگیوں کو جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کے اہداف کو طے کریں، ان اہداف تک پہنچنے کے راستوں کو طے کریں. ابتدا انتہائی آسان ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری دسترسی سے باہر ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے. انہی چھوٹے چھوٹے اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی زندگیوں میں، میں اور آپ اپنی زندگیوں میں آہستہ آہستہ تبدیلی. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جیسے میں نے کل بھی اشارہ کرنا خدمت عرض کیا، یعنی کہ یہ سال دو سال تک آپ نہیں ہیں، یہ لائف ٹائم کا کمٹمنٹ ہے. بندگی ہفتے دو ہفتے کی بات نہیں ہے، جب تک زندہ ہیں اللہ کے نام میں، یہ ہے ہمارے ساتھ. درود بھیجے گا محمد والے. آپ اور میں بھی اس کو اسی طرح لیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ کی بندگی میں سفر کریں گے، لہذا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ فوراً تھک جائیں. مثلا بعض دوست احباب اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے ان کے اندر کوئی حوصلہ شروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آج ہی ساری عبادات کر ڈالیں گے، کوئی فائدہ نہیں، اگلے دن آپ سب چھوڑ دیں گے. نعوذ باللہ تعالیٰ میں آپ اپنے قدم کو آہستہ آہستہ بڑھائیں اور ہمیشہ بڑھاتے ہیں. چھوٹی سی عبادت سے شروع کریں، ایسی عبادت سے جس کے اوپر آپ قسم کھا سکیں جس کو اپنے طرف نہیں کریں اور اس کو لے کے چلیں، آہستہ آہستہ بڑھیں اور مستقل بڑھتے رہیں. مثال کے طور پر جو لوگ شروع شروع میں کام کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اپنے اخلاق میں سے ایک دو پوائنٹ لیں کہ اپنے اخلاق میں اس کو صحیح کریں، عبادتوں کے ایک دو پوائنٹ لینے، زیادہ نہ لیں ورنہ آپ تھک جائیں گے اگلے دن. میں نے عرض کیا منیمم اسٹینڈرڈ کوئی بنائیے، اس سے نیچے نہیں آئیں. مثال کے طور پر طے کر لیں کہ نماز غفیرہ پڑھنی ہے، چار منٹ کا کام اصولی طور پر. اگر نہیں جانتے پڑھنا کہ بھائی اس میں آیتیں کون سی، ہاتھ میں رکھ کے کارڈ رکھ کے پڑھ لیجیے، کتاب کھول کے پڑھ لیجیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. زندگی میں چھوٹی چھوٹی عبادتوں سے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. یہ نماز غفیرہ چار منٹ کی، پانچ منٹ کی نماز، مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا، اگر آپ کبھی مغرب عشاء دیر سے پڑھ رہے ہیں تو اس کو قضا کی نیت سے پڑھ لیں، کسی دن بھول گئے ہیں سونے سے پہلے پڑھ لیں، مس نہ کریں. عبادتوں میں جو راز سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ عبادت چھوڑنے والی چیز نہیں، تاثیر ختم ہو جاتی ہے. جو عبادت لے رہے ہیں مستقل، زیادہ مت لیجیے کم لیجیے، اور جو لیں اس کو مستقل پڑھ، نماز کو پہلے لے کے آتے ہیں. اور میں آپ کی خدمت عرض کروں یہ لمبی مدت کا کمٹمنٹ ہے. مثلا ایک آدمی ایک ہفتے نماز کو پہلا پڑھے اور اس کے بعد کہے مجھے اثر بھی نہیں مل رہا، نہیں اثر اتنی جلدی نہیں، کم از کم کم از کم ایک سال اپنے اندر رکھیے اور لائف ٹائم کمٹمنٹ کیجیے گا. بس اگر آپ نماز کو پہلا شروع کر رہے ہیں یہ سوچ کے شروع نہ کریں میں ایک مہینے پڑھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کیا ہوگا، نہیں اثر نہ پڑھو. آپ شروع اس طرح سے کریں کہ خدایا میں جو کچھ شروع کر رہا ہوں پوری زندگی کے لیے شروع کر رہا ہوں. اور میں نے اثرات دیکھے ہیں بچوں کے اندر، آپ یقین فرمائیے خدا نے مجھے توفیق دی بعض بچوں کے اوپر، ہم تعلیم جب ان کو پڑھاتے تھے اسکولس کے اندر تو دیکھتے تھے اثرات. یقین مانیے کہ جن بچوں نے چھٹی کلاس میں ساتویں کلاس میں، ہم ہر ساتھی طور پہ چلے گئے قسم کی کلاس میں، آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے رہے کوئی بات کہہ دی انہوں نے پک کر لی، وہ بچے بڑے ہو کر اپنے ان کو مستقبل دیکھا، اب ان کی زندگیوں میں اثرات دیکھا. تو آپ اپنی زندگی کو، اب ہم بہت وقت ضائع کر چکے ہیں، ہم لوگوں نے بہت وقت ضائع کر دیے، اب ہمارے پاس نہیں معلوم کتنا وقت بچا ہے. بجائے کہ اب وقت ضائع کرے اب اپنی زندگی میں بڑھے آگے، قومیں کتنی آگے چلی گئی ہیں، ابھی میں کیا عرض کروں قوموں کے سلسلے میں کہ وہ کتنے آگے آگے جا رہے ہیں اور ہم لوگ پھر کافی پیچھے رہ گئے. ابھی تھوڑا سا کوئی کام لے لیجیے، مثلاً بعضوں کا دوست ہے آپ کہتے ہیں پریسائسلی بولے کیا کریں، مثلاً نمازوں کو پہلے لے جو نہیں پڑھ رہا، جو پڑھنا پڑا تو اضافہ جو نہیں پڑھ رہے مثلاً مغرب اور عشاء کے درمیان لے لیجیے، چار منٹ کا کام ہے، چار پانچ منٹ کا کام ہے، شروع میں شاید زیادہ وقت لگے گا بعد میں اس سے بھی کم لگے گا، اور وقت کی اہمیت نہیں ہے، اثر بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے. اتنی تاثیر ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے دشمنوں کو یہ نہیں سکھاتے تھے، کہتے تو دشمنوں کو یہ نماز نہیں سکھائیں، اور بعد میں کبھی ایسا ہوا کہ امام سے کہا کہ مولا آپ نے دشمن کو کیوں سکھایا، دشمن توفیق نصیب نہیں کرے گا، توفیق نہیں ملے گی، لاکھ سوچے گا کہ پڑھے نہیں پڑھ پائے. اب اس میں ایک فلسفیانہ راز ہے کہ ایک نظام کیسا نظام ہے، آپ توفیق بھی طلب کریں پڑھنے کے لیے. مثلاً ابھی آج شب کل جو ہے وہ شب شہادت ہوگی، کل شب شہادت ہوگی، آپ مثلاً تشریف لائیں گے ازداری سے شہدا کریں گے، رسول خدا کے نام پہ عزاداری ہوگی، اس عزاداری کے دوران اللہ سے طلب کر خدا میں نے تیری راہ میں آگے بڑھنے کے لیے ایک عمل کا ارادہ کیا، اس ارادے میں مجھے مضبوط کر دے اللہ کے رسول کے نام. آپ یہ مت سوچیے گا یہ کام ہم لوگ اپنے ارادوں سے کر پائیں گے، ہمارے ارادے ناقص ہیں، ایک امید ہے کہ یہ در رحمت بہت وسیع ہے، در بہت وسیع، اللہ کے رسول کا در، ان کی اولاد طاہرہ کا در. اصل کام ان کا اس دنیا میں تشریف لانے کا، ہدف سے اور رابطے سے انسانوں کی نقص کے ساتھ ان کو لے کر کمال کی طرف پہنچنا، اصل کام یہ. آپ طلب کریں مولا سے، رسول خدا سے کہ نصرت کر دیں، اس عمل کو انجام دیں، اور اللہ کے رسول کو واسطہ سے شہدا، اللہ کے رسول واسطوں کو قبول کر دیتے ہیں اور سید الشہدا کے واسطے کو کبھی رد نہیں کرتے، کبھی سید الشہدا کے واسطے کو رد نہیں کرتے. یہ نظام بنا ہوا ہے، یہ محبتوں کے ذریعے سے آگے بڑھا ہے. اور سید الشہدا نے جو کربلا آباد کی، اس کربلا کی معراج یہ تھی کہ اس میں سید الشہدا نے محبتوں کو قربان کرنا شروع کر دیا. ورنہ جوان تو سب کے ہوتے ہیں لیکن علی اکبر کے پیچھے محبت ہے، جوانی نہیں، جوانی صرف قربان نہیں ہوتی ہے، محبت قربان ہوتی ہے. بچے سب کے ہوتے ہیں لیکن سید الشہدا علی اصغر کو لے کر آئے، علی اصغر کو میدان میں لانا کچھ اور مسئلہ ہے. حضرت علی اصغر کا آنا کیسے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہے کہ کوئی خط لکھتا ہے آخر میں مہر لگا رہا ہے، گویا سید الشہدا نے کربلا میں شہادت کا خط لکھا ہے، معصوم مہر لگائی، ہم نے شہادت معصوموں کی شہادت. کیا راز ہے، کیوں اللہ نے چاہا تھا ایسا کہ حضرت علی اصغر شہید ہو جائیں،
اس کی ہمیں خبر نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں پہلے کہ انبیاء نے جو قربانیاں دی ہیں اس میں جب بھی کوئی قربانی ایسے ہونے لگتی تھی خدا اس قربانی کو روک لیتا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر میدان قربانی کے اندر تشریف لائے, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, اپنے بچے کو باندھ دیا, ہاتھ میں خنجر لے لیا. جب قربانی کرنے لگے اللہ نے فرمایا بس یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا اور قربانی قبول کر لی. لیکن سید الشہداء کے معاملے میں گویا خدا نے ہم انسانوں کو دکھایا کہ دیکھو ہمارا ہماری حجت ہمارا امام کس مقام پر پہنچا ہوا. بہت سارے علماء نے حضرت کی قربانی کو مقایسہ کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے, تو کچھ راز نظر آتے ہیں. وہ یہ کہ وہاں پہ سید الشہداء نے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھا ہے, باشعور ہے, جوان ہے, تنومند ہے, طاقتور ہے, ہے. یہاں حضرت اسماعیل کو کوئی پیاس اور ہمیں خبر نہیں ہے, یقین پیاس. اور سب سے بڑا فرق ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہاں بہادر اسماعیل سے کہا تھا بچے کو لے کر آؤں گا, یہاں تو وہاں قربان کرنے کی ہی لے کر آئے. خدا نے ماں کی محبت جب حضرت موسیٰ کی ماں سے کہا کہ بچے کو پانی پہ ڈالو تو کہا وربطنا علی قلبہا, ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا. میں سوچتا ہوں خدا ہے تجھے علی حضرت کی ماں کے دل کو کتنا مضبوط کیا, ان کو تو بس جھمٹوچے کو پانی میں رکھنا تھا, اس بچے کو تو قربان ہونا تھا. کیسے قربانی دی, قربانیاں عجیب قربانیاں ہیں. ہم نے جانا پڑھا کم ہے سنا زیادہ ہے, لہذا بعض چیزیں ہم لوگوں سے رہ. حضرت علی اصغر کی قربانی میں مشہور و معروف جملہ جو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تیر ستم چلا اور علی اصغر کا گلا چھیدتا ہوا چلا گیا, تو گویا حضرت علی اصغر کے گلے کو وہ تیر پیوست ہوا. لیکن واللہ میں نے خود عربی عبارت پڑھی ہے جس میں لکھا تھا وہ تیر ستم چلا اور اصغر کا گلا کان سے کان پہ Oh, my God.